بندے کفن کو توڑ کے کہتی ہے فاطمہ آ جا حسین آ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد عجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان ہے. خدا تعالیٰ نے ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کی, ان کے غم میں فرش ادا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی. خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اس دنیا کے اندر بھی ہمراہی کی سعادت نصیب کی. خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا اس فرش ادا کے صدقے میں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. مرتے دموں تک ہمیں اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار فرما. ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم نے اپنے لطف و کرم سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو معرفت ہمیں اور آپ کو نصیب کی ہے, یہ ایک معنی میں کائنات کی سب سے بڑی نعمت قرار پاتی ہے. اور وہ اس اعتبار سے کہ اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر تھوڑی دیر کے لیے باقی رہتا ہے. تو مثال کے طور پر آپ کو دنیا کے اندر کوئی چیز ملے گی تو وہ کتنا عرصہ ساتھ دے دے گی. جتنی دیر آپ دنیا میں رہیں گے اتنی دیر تک وہ نعمت آپ کا ساتھ دے گی. وہ بھی اس صورت میں کہ امتحان نہ ہو, وہ بھی اس صورت میں کہ اس میں عذاب نہ ہو, نعوذ باللہ تعالی. کیونکہ مولا امیر المومنین کا ایک قول ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اس سے پہلے کہ قول عرض کروں, امیر المومنین نے جو نہج البلاغہ میں خطبات ارشاد فرمائے, اقوال ارشاد فرمائے, اگر ان کو کوئی موضوع میں تقسیم کرے, مثلا کوئی لسٹ بنائے کہ کن موضوعات کو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے, تو شاید سب سے اہم موضوع جو بنے وہ, یا سب سے زیادہ بیان ہونے والا جو موضوع بنے وہ دنیا کی مذمت ہے. میرے خیال میں آپ اگر نہج البلاغہ کا جائزہ لیں, ایک تو یہ کہ بہت کم لوگوں نے نہج البلاغہ کو پڑھا ہوا ہوتا ہے. یہ میں بہت دفعہ عرض کرتا ہوں, 240 خطبے عمر بھی جاتی ہے انسان کی، مسن ہو جاتے ہیں، 50 سال 60 سال ہو جاتی ہے، دسیوں ہزار مجلسوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی پوچھے کوئی انسان کہ بھائی تم نے نہج البلاغہ پڑھ لی کیا؟ دیکھتے ہیں کھو رہے ہیں، نہیں پڑھی ہوتی. تو پہلے تو میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں ہمیشہ کہ بھائی زندگی میں جب کبھی موقع ملے کم سے کم ایک مرتبہ نہج البلاغہ ضرور پڑھ لیں. اللہ نے پڑھنے کے قابل بنایا. ایک وہ زمانہ تھا جب لوگوں کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، لکھنا ہی نہیں آتا تھا، تو چلو اس کی اپنی مشکلات تھیں، لیکن اب تو الحمدللہ یہ آسانی ہو گئی، سب کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، دنیا کی کئی کئی زبانیں آتی ہیں ہر ایک بندے کو، تو نہج البلاغہ کیوں نہ پڑھیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو نہج البلاغہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تو اگر کوئی نہج البلاغہ کے موضوعات کی فہرست بنائے تو جو ٹاپ پہ جو موضوعات آئیں گے ان میں سے ایک دنیا کی مذمت آئے گی. اور عجیب بات یہ ہے کہ مولانا یہ جو خطبات ارشاد فرمائے، یہ زیادہ تر خطبات انہوں نے حکومت میں ہوتے ہوئے ارشاد فرمائے. یعنی وہ 4 ساڑھے 4 سال جو مولا کی خلافت ظاہری کا دور تھا، مولانا نے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ جملے ارشاد فرمائے. تو اب انسان کوئی سوچے کہ بھائی کوئی حاکم ہو اور وہ حکومت بھی کتنی بڑی ہو، آج کے کم از کم بھی جو میں اگر اپنا حساب سے سوچوں ذہن سے تو کم سے کم بھی 25-27 ملکوں پر مشتمل آج کی حکومت بنے گی، وہ کم از کم بھی اتنے ملک اس میں آ جائیں گے. ان حکومتوں کا کوئی سربراہ ہو اور وہ سربراہ 4 ساڑھے 4 سال حکومت کے اندر خطبے ارشاد فرمائیں، اور ان خطبوں کے اندر سب سے زیادہ جس موضوع کا ذکر کیا وہ دنیا کی مذمت ہے. کیوں ایسا کیا؟ اچھا یہ بھی ہمیں معلوم ہے، متعدد شواہد سے نظر آتا ہے، مولا نے ایک آدھ دفعہ ارشاد بھی فرمایا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ لکھا ہوا ایسے لوگوں تک پہنچے گا جو وہاں پہ حاضر نہیں ہے. اور اس میں صریح مولا کی وہ وصیت ہے جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ وصیت ہے ان کو جو یہاں موجود ہیں، ان کو بھی جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور ان کو بھی جن تک میرا لکھا ہوا پہنچے گا. اس کا مطلب ہے کہ مولا یہ صراحت سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ لکھ لیا جائے گا، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ لکھا ہوا بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے گا، میں اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں. تو 1400 سال کا فاصلہ تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مولا جانتے ہیں یہ قیامت تک باقی رہے گا. اب ایک خاص حکومت کے دور میں امام نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ کیا ارشاد فرمایا؟ دنیا کی مذمت. یہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بیان کی ہوئی ایک اور حقیقت ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئت، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. کوئی بھی برائی دنیا کی آپ لے لیں، اس کی جڑ کہاں پر ہوگی؟ اس کی جڑ گہرائی اس کی دنیا کی محبت میں ہوگی. اچھا اب ہمارے ساتھ یہ مشکل ہو گئی ہے، کچھ چیزیں ہم نے بچپن سے اتنی سن لی ہیں معذرت کے ساتھ بغیر عمل کیے، کہ اب ان جملات کی اہمیت ہمارے دماغوں سے نکل گئی ہے. مثلا بچپن سے سن رہے ہیں النظافت نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، سن کے جیسے دماغ بھی جیسے اب سننے کے قابل نہیں رہے. جو جھوٹ بول نبی کا فرمان کہ مثلا مذاق میں ہو یا سنجیدہ میں ہو جھوٹ بولنا حرام ہے، یہ سب نے سنا ہوگا، لیکن اس معاشرے میں جھوٹ ایسے ہی رائج ہے جیسے اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ سچ رائج ہو جائے. نہیں معلوم کیوں ایسا ہو گیا. تو بہت ساری چیزیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں لیکن ان سننے کے باوجود عمل کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہوتا. اچھا یہ بھی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیوں ایسا ہو گیا، تھوڑا بہت مجھے اندازہ ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے اندر اگر کوئی شخص اپنی معلومات پر عمل نہ کرے تو خدا اس کو اس علم سے محروم کر دیتا ہے. یہ خدا کا نظام ہے، اور صراحت کے ساتھ روایتیں موجود ہیں، فرمایا جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا تمہیں سکھا دے گا. اب ذرا تصور کیجئے، فرض کیجئے کوئی بچہ مجھ سے آ کر یہ کہے کہ بھائی مثال کے طور پر میں تو یونیورسٹی نہیں جا سکتا، میں تو کالج نہیں جا سکتا، میں مدرسہ نہیں جا سکتا، مجھے زندگی میں وقت ہی نہیں ملا ہے کہ میں اسکول کالج مدرسہ جاؤں، میں علم کیسے حاصل کروں، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اب میں کیسے حاصل کروں؟ یا کوئی یہ کہے کہ مولانا ہم لوگ جابس کے اندر مشغول ہو گئے، ہم لوگ کاروبار کے اندر مشغول ہو گئے، ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم جائیں نجف اور قم علم حاصل کریں، تو کیا وہ جو علم حاصل کرنے کا چیپٹر تھا وہ ہمارے اوپر بند ہو گیا؟ نہیں، کبھی بند نہیں ہوگا، کچھ بھی کر لو بند نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کا عمومی ترین فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، طلب علم واجب ہے، تو میں اس پہ عمل کیسے کروں؟ اور ایک اور فرمان بھی ہے جو میں آج کل جہاں کہیں بیٹھتا ہوں کسی نشست میں تو اس کو کوشش کرتا ہوں بیان کروں، کہ مولا نے فرمایا اگر انسانوں میں پانچ برائیاں نہ ہوتی تو سب کے سب اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں۔ صالح بندے ہونا انبیاء کے برابر کا مقام ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا پانچ برائیاں نہ ہوتی سب کے سب صالح ہوتے، اتنا بڑا مقام پا لیتے۔ وہ جو پانچ برائیاں ان میں سے پہلی برائی مولا نے جو ارشاد فرمائی، وہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ نہیں جانتے اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ فرمایا اگر لوگ ایسے نہ ہوتے، پہلی جو عربی میں فرمایا تھا القناۃ بالجہل، جاہل ہوتے ہیں، نہیں جانتے اور قانع ہیں، کوشش بھی نہیں کر رہے کہ جانیں، تو یہ صالح بننے میں رکاوٹ بتائیے امام نے۔ اب اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں صالح بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ نجف نہیں جا سکتا، قم نہیں جا سکتا، تفسیریں نہیں پڑھ سکتا، روایتوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہوا ہے، بہت سادہ سا کام۔ فرمایا جو تم جانتے ہو اس پر عمل کر لو، جو تم نہیں جانتے وہ خدا تمہیں سکھا دے گا۔ اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، فرض کریں میں نے اصول کافی نہیں پڑھی، بحار الانوار نہیں پڑھی، کوئی تفسیر نہیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھا، دین سے ایک کلمے کے برابر کچھ مجھے پتا ہے کیا؟ کچھ نہ کچھ تو پتا ہوگا۔ پاکستان میں رہنے کا کم سے کم ایک فائدہ تو یہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو دین سے چند الفاظ تو کم سے کم سننے کو مل ہی جاتے ہیں، اور الحمدللہ جو مجالس میں آنے والے لوگ ہیں وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں دین سے کچھ سننے کو نہیں ملا، نہیں نہیں الحمدللہ بہت کچھ ملا۔ تو میں ایک سوال پوچھوں گا، جتنا ہم نے دین سے اب تک سنا ہے اس میں سے کتنے فیصد پہ عمل کیا ہے؟ آپ یقین مانو اگر میں یہ کہوں نا کہ میں نے جو سنا ہے دین میں سے اس میں سے آدھے پہ عمل کر لیا ہے، تو میں بہت بڑا کارنامہ کر چکا ہوں پھر اس کا مطلب ہے۔ اگر آدھے پر بھی عمل کر لیا ہو تو بہت بڑا کارنامہ کر لیا ہے، نہیں کیا آدھے پہ بھی، تو اب میں اپنی زندگی میں کیا کروں؟ چھوٹا سا کام کر لیں، اور یہ آپ کی موت کی طرف تیاری کا، موت سے پہلے تیار ہونے کا بہت بڑا ایک قدم بن جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ جو کچھ دین میں سے پتہ ہے تھوڑا سا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اور کل کی بات سے میں نزدیک کرنے کی بھی کوشش کروں گا کہ بھائی زندگی میں کوئی ایسا کام ضرور کریں جو ہمیں اہل بیت کی شفاعت دلا دے، بی بی کی خاص نظر لطف آپ کے میرے اوپر آ جائے۔ مثال، ہم سب نے اپنی زندگی میں سنا ہوا ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے، یہ تو میرا نہیں خیال پاکستان میں رہنے والے غیر مسلمانوں نے بھی نہ سنا ہو، انہوں نے بھی سنا ہوا ہوگا، تو سب کو پتا ہے نماز پڑھنا واجب ہے۔ کیسی نماز پڑھنا اچھا ہے؟ اول وقت، عجیب و غریب، یعنی اگر میں کلمہ عجیب و غریب اردو کا استعمال کر رہا ہوں، ایسی عجیب روایتیں ہیں اس ثواب کے لیے، اس اثر کے لیے جو انسان اول وقت نماز پڑھ لے، حتیٰ بغیر سوچے سمجھے، بغیر توجہ کے، تب بھی اس کو اجر ملے گا۔ تو اگر میں نے یہ سنا ہے، ہاں سنا ہے، اپنی زندگی میں نمازیں پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں؟ انشاءاللہ پڑھتا ہوں۔ اول وقت پڑھتا ہوں یا دیر سے پڑھتا ہوں؟ کبھی اول وقت پڑھتا ہوں، کبھی دیر سے پڑھتا ہوں مثلا، تو زندگی میں ایک پابندی کر لوں، کوئی ایک نماز اول وقت ہمیشہ پڑھ لوں۔ کہیں سے شروع کر لوں؟ بھائی کوئی مجھ سے کہتا ہے مولانا ہم صبح کے وقت اول وقت نہیں پڑھ سکتے چونکہ ہمارے آفس جانے کا ٹائم ہوتا ہے، اٹھ جائیں گے جلدی تو پھر ہم سو نہیں پائیں گے، وہ ایک اور کرائسس ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جس چیز کی خاطر خدا کا حکم چھوڑو گے وہ چیز ذلیل کرے گی، وہ نہیں ملے گی، وہ ذلیل کرتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص آرام کی خاطر نماز چھوڑے گا، میں گارنٹی سے بول رہا ہوں شبیہ ممبر پہ بیٹھ کر، اس کو سکون آرام نہیں ملے گا، کیونکہ یہ خدا کا قانون ہے، جس چیز کی خاطر خدا کا حکم چھوڑو گے وہ چیز نصیب نہیں ہونے والی ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے نہیں ہم نے دیکھا ہے نصیب ہوتی ہے، ہاں مل جاتی ہے، ذلیل کرتی ہے، ذلت آتی ہے، اس سے عزت نہیں ملتی۔ ایک عجیب نظام بنا ہوا ہے خدا کا۔ تو اب آپ میں اور میں کیا کریں؟ دین میں سے جو کچھ پتا ہے تھوڑا سا عمل کر لوں، تھوڑا سا عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ خدا اور علم دے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد واجل فرجہ۔ صحیح، اپنی سلامتی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد واجل فرجہ۔ عرض ہوا کہ دین میں یہ کام کر لیں، آپ کا علم بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، بیوی کی تعلیمات میں سے کچھ پہ عمل شروع کریں۔ میں نے یہ بھی عرض کرنا چاہتا کہ ان کی تعلیمات میں سے کیا سیکھوں میں۔ میں ایک غلط فہمی کو ہمیشہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پہلے اسے دور کروں گا، پھر دو تین پوائنٹس جو ان کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج۔ ایک عجیب غلط فہمی ہے ہمارے درمیان، جب بھی ہم بی بی کی ذات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یہ جملہ ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے، جو بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں آدھی حقیقت ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جملے میں یہ کہتے ہیں بی بی کی ذات کائنات کی تمام خواتین کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ جملہ بالکل صحیح ہے، آدھی حقیقت ہے۔ کیا مطلب؟ کیا بی بی کی ذات میں مردوں کے لیے کوئی نمونہ عمل نہیں ہے؟ کیا نبی کی ذات صرف مردوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، خواتین کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ بھائی جب نبی کے لیے آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کوئی یہ کہے گا کہ یہ آیت صرف مردوں کے لیے خواتین کے لیے نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہے گا، سب کہیں گے مرد و عورت ہو اس کو رسول کی ذات سے اسوہ حسنہ لینا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بی بی کی ذات معصوم ذات ہے، اس میں مرد کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے کیا؟ اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے اس انداز سے سوچا نہیں ہے کہ ہم بی بی کی ذات سے اسوہ حسنہ کیسے حاصل کریں۔ تو میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ان چند پوائنٹس کو ہم کلیئرلی اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہ۔ اب ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم معصومین کی عظیم الشان ہستیوں کو دیکھتے ہیں، سیکھنے کے لیے نہیں دیکھتے، ان کی تعظیم کے لیے دیکھتے ہیں، ان کی معجزاتی شخصیت کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ ان کی ہستیاں تشریف لائی تھیں ہم انسانوں کو سکھانے کے لیے، صرف متاثر کرنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ۔ یعنی اگر متاثر کرنا ہوتا تو ہم لوگ بہت چھوٹے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، فرشتے ان سے پہلے سے متاثر تھے، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سر جھکایا ہوا تھا۔ نبی خدا کا مقام تو بہت بلند ہے، پھر امیر المومنین نفس رسول ہیں۔ متاثر کرنا ہوتا صرف کہ لوگوں سے اپنی حقیقت کو منوانا تو فرشتے بہت تھے۔ ہم سے کیا توقع ہے؟ ہم سے توقع صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مانیں کہ وہ عظیم الشان تھے، یہ تو ماننا واجب ہے، اس کے بعد ہم سے توقع یہ ہے ہم ان کی سیرت پہ چل کے دکھائیں، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر دکھائے۔ اب بی بی کا اسوہ حسنہ میں کیا تعبیر کروں؟ پہلی چیز، زندگی کا سب سے اہم مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ یہ سادہ سی بات، آپ کہیں گے مولانا یہ بہت سادہ سی بات ہے، اس کو آپ نے اتنا اہم کیوں کیا؟ دیکھیے اپنی زندگی میں ڈھونڈیے، ہم اگر اس وقت زمین کے اوپر 8 ارب انسان ہیں اور پاکستان میں مثال کے طور پر 22 کروڑ انسان ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کا اصلی مقصد دین ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی زندگی کا اصلی مقصد خدا کی بندگی ہے؟ دعویٰ بھی کریں نا تو وہ ہمارے خلاف آ جائے گا۔ وہ کیسے؟ جتنے لوگ کیریئر پلاننگ کرتے ہیں وہ خدا کی بندگی کو پہلے نظر میں رکھتے ہیں یا کمائی پہلے نظر میں رکھتے ہیں؟ پہلے یہ دیکھتے ہیں کمائی کہاں سے ہوگی، زندگی کہاں سے گزرے گی، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تو یہ ہو گیا، اب نماز بھی پڑھ لوں ورنہ میرا یہ منصوبہ خراب ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے میں بچپنے میں ایک دفعہ ایک امتحان دینے گیا اسکالرشپ کا، تو اس میں اور لوگ بھی تھے اسٹوڈنٹس، تو وہاں پر جب ہم ایگزام سے بہت پہلے ایگزامینیشن سینٹر پہنچ گئے تھے تو اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو ایک لڑکا کہنے لگا کہ نماز پڑھ لوں کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ پڑھنے کی وجہ سے فیل ہو جاؤں۔ تو ہم دین پہ بھی عمل کرتے ہیں دنیا لینے کے لیے، ہم میں سے کون ہیں، کتنے لوگ ہوں گے پوری دنیا کے اندر جن کی زندگی کی سب سے اہم اولویت پرائیورٹی اللہ کی بندگی ہے، اور اس کے سوا کوئی چیز کامیابی نہیں دلا سکتی۔ خدا تعالیٰ نے جو ہمارے لیے راستہ رکھا ہے، یہ پوری دنیا جس کے اوپر بنی ہوئی ہے وہ اس کی بندگی پہ بنی ہوئی ہے۔ وہ جو آپ نے علامہ اقبال کا شعر سنا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ دنیا اس پہ بنی ہوئی ہے۔ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اگر 24 گھنٹے ہر روز ہوتے ہیں، اس میں 20-22 گھنٹے کسی اور کام کے لیے ہوتے ہیں، فارغ وقت میں کچھ دیر کے لیے دین کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو، اور تقریباً ایسا ہی ہے، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس دنیا میں کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی گاڑی ڈیزل کے اوپر چلنی ہو اور کوئی اس کے انجن میں پیٹرول ڈال رہا ہے۔ یہ دنیا منمانی پہ نہیں چلنی ہے، یہ دنیا اللہ کی بندگی پہ چلنی ہے۔ وہ جو آپ نے کلمہ سنا ہے تسبیح میں، کل بھی عرض کر رہا تھا تسبیح توجہ سے پڑھیں، زیادہ اصرار کریں اس کے اوپر۔ تسبیح میں آپ 33 مرتبہ ایک کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اگر میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں تو مشکل یہ پیش آتی ہے کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ ان کا ترجمہ بہت نزدیک ہے۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تعریفیں ساری خدا کے لیے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہے خدا کی ذات۔ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اگر ایک ہی ہو دونوں باتیں، تو خدا نے الحمدللہ بھی 33 مرتبہ کہلوایا تسبیح میں، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ بھی کہلوایا، تو دونوں کا اگر تقریباً ایک ہی جیسا تھا تو دو دفعہ کہلوانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ دوسرا مسئلہ ہے، آئے کریمہ ہے قرآن کریم میں، میں پتہ نہیں کیوں اس موضوع کے اوپر آ گیا، سوچ کے نہیں آیا تھا کہ اس پہ آؤں گا، لیکن ہوتے ہوتے ادھر آ گیا۔ اب یہ نقطہ جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ خدا تعالی نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج کا ذکر ہوا، چاند کا ذکر ہوا، آخر میں کیا کہا؟ وكل في فلك يسبحون، یہ سب اپنے اپنے مدار میں گھومتے رہتے ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے مدار میں گھومتے رہتے ہیں. اور اصطلاح عربی کی کون سی استعمال کی؟ وہی سبحان. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ سبحان. تو ابھی میں اردو کا ترجمہ کرنے والا کیا لکھوں گا؟ وہ ہر ایک سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. صحیح ہے؟ ابھی سورج اور چاند بھی تسبیح کرتے ہیں. ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، اللہ کی حمد پر تسبیح نہ کرتی ہو. صحیح ترجمہ اگر کروں نا تو اللہ کی حمد پر تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے. میں آپ کو زحمت میں نہیں ڈالوں، عربی میں سباحہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تیراکی کے لیے. جب کوئی شخص پانی میں تیرے پانی کے موافق رخ پر، بہاؤ پر، جیسے مثلا پانی مشرق سے بہ رہا ہے مغرب کی سمت اور کوئی تیرنے والا مشرق سے چلے مغرب کی سمت، تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سباحہ، تیراکی. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں ایسے مزے سے گھوم رہے ہیں جیسے پانی کے ساتھ تیر رہے ہیں وہ. صحیح ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اے خدایا، یہ پوری کائنات تیرے حکم پہ ایسے ہی چل رہی ہے جیسے کوئی پانی میں موافق سمت میں بہ رہا ہو. یہ پوری کائنات ایسے ہی چل رہی ہے. پس سبحان کس کے لیے؟ سبحان اللہ کے لیے. کیا مطلب؟ پوری کائنات تابع محض ہے خدا کے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی. سبحان اس کے لیے. اور ہم بندے کون ہیں؟ ہم بندے انسان اس کائنات کی وہ شاذ و نادر مخلوق ہے جو چاہے تو سبحان کرے، چاہے تو سبحان نہ کرے. اگر چاہے تو بندگی کرے اور اسی طرح بہے اس کائنات میں جیسے باقی ساری مخلوقات بہ رہی ہیں. وہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے. اگر وہ یہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اگر کوئی شخص اس کائنات میں رہتے ہوئے اللہ کی بندگی میں بہنا شروع ہو جائے، یہ پوری کائنات اس کے حکم کو فالو کرے گی. ہاں کیوں؟ کیونکہ پوری کائنات کے ساتھ ایک ہی لے میں آ گیا ہے. یہ پوری کائنات بھی اللہ کی بندگی میں چل رہی تھی، وہ بھی اللہ کی بندگی میں چلا ہے. اب خدا نے متعال فرماتا ہے، حدیث قدسی میں فرمایا، بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. عبدی اطعنی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. کیا مطلب؟ فرمایا حدیث قدسی میں، میں کہتا ہوں کن تو چیزیں ہو جاتی ہیں، تجھے ایسا بناؤں گا تو بھی کہے گا کن تو چیزیں ہو جائیں گی. یہ کون بندہ کرے گا؟ جو بندہ ہوگا، جو بندہ بنے گا. یہ بندہ بننا اتنی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی صفت ہے. خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو عظیم الشان معجزے دیے، ان میں سے ایک معجزہ معراج کا تھا. جب خدا بتانے لگا خداوند متعال کریم کہ میں نے اپنے نبی کو معراج کے اوپر سیر کروائی، تو یہ نہیں کہا میں نبی کو معراج پہ لے کر گیا، نہیں کہا میں رسول کو معراج پر لے کر گیا، نہیں کہا خدا نے. کیا کہا خدا نے؟ خدا نے کہا میں اپنے بندے کو معراج پر لے کر گیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ بندگی اتنا بڑا ہنر ہے. ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہم سے ڈیمانڈ یہ، تم میری بندگی میں بہتے رہو پانی کے ساتھ، بس تمہاری زندگی اسموتھ ہے، تمہاری زندگی صحیح ہے. اگر کوئی شخص صرف خدا کی بندگی اختیار کرے، اب یقین مانو یہ جو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے ڈپریشن، یہ اس کے پاس نہیں آئے گی، اس کے دماغ میں کبھی یہ مشکل نہیں آئے گی، اسموتھ زندگی گزارے گا. اس وقت اگر، کئی دفعہ یہ بات کہتا ہوں، شاید کل یہاں پر بھی کہی تھی، اس وقت انسان اندر سے کھوکھلے ہو گئے. نہ وہ جو غریب ہیں کھوکھلے ہو گئے، وہ جن کے پاس سب کچھ ہے وہ کھوکھلے ہو گئے. کیوں؟ چونکہ پہلے ہمیں اس دنیا کے پیچھے شیطان بھگاتا ہے، ہم خوب بھاگ لیتے ہیں. جب خوب بھاگ لیتے ہیں تو خدا نے متعال فرماتا ہے، جب یہ خوب بھاگ لیتے ہیں تو ایک موقع کے اوپر ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ سراب ہے، یہاں پانی نہیں ہے. جو لوگ کبھی صحرا میں رہے ہوں ان کو پتہ ہوگا، جب گرمی کا وقت ہوتا ہے تو صحرا میں ایسی گرد و غبار اڑتا ہے اور ایسی گرمی سے ہوا بنتی ہے جیسے صحرا میں نظر آتا ہے وہ پانی ہے. وہ پیاسا انسان بیچارہ اس پانی کو دیکھ کے سمجھنے لگتا ہے بس پانی قریب ہی ہے، بھاگتا رہتا ہے بھاگتا رہتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے یہ سب سراب ہے. تو جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ بھاگتے رہیں گے، اس سراب کے اندر پھنستے رہیں گے اور ان کو اندر سے کچھ نہیں نصیب ہونے والا. اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ بھی بہت دہراتا ہوں، امریکہ میں ہر روز 300 سے زیادہ بندے، ہر روز 300 سے زیادہ بندے منشیات کی اوور ڈوز سے مرتے ہیں، اوور ڈوز سے. اور یہ اوور ڈوز سستی منشیات کی نہیں ہوتی، یہ بہت مہنگی منشیات کی اوور ڈوز سے مرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ غریب غربا نہیں ہے، یہ ان کے معاشرے کے امیر لوگ ہیں. تو یہ اوور ڈوز کیوں لیتے ہیں، یہ منشیات کیوں لیتے ہیں؟ چونکہ ان کو تمام تر سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی زندگی سے مزہ نہیں آتا ہے، پھر یہ منشیات لیتے ہیں. پھر نتیجہ کیا نکالوں؟ نتیجہ نکالو، بندگی کے اوپر جاؤ. بی بی کی ذات سے میں کیا سیکھوں؟ بچپن سے لے کے شہادت تک کوئی ایک وقت بتاؤ جب اللہ کی بندگی پہلی اولویت نہ تھی، کوئی ایک لمحہ. جو بھی حیات طیبہ سے ہمارے پاس موجود ہے بی بی کی زندگی سے، ہر لمحے میں صرف ایک اولویت تھی، خدا کی بندگی. اور وہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ کیوں نہ ہو. تو میں کیا سیکھوں؟ یہی میں بھی سیکھوں. اچھا، اگر میں 100% اللہ کی بندگی میں نہیں جا سکتا تو کیا کروں؟ اتنا بہتر کر لو کہ زندگی جیسے جیسے بڑھتی جائے بندگی بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جائے، تاکہ مرنے سے پہلے ہم خدا سے سب سے قریب پہنچ چکے ہوں. ایک دعا ہے اہل بیت اطہار نے سکھائی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، اے خدایا میری زندگی کے آخر کو زندگی کا سب سے اچھا وقت قرار دے دے. یہ دعا کہی ہے. کیا مطلب؟ آپ نے شاید دیکھا ہو، میں نے بہت دیکھا ہے، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، کوئی شخص ہوتا ہے بہت دیندار ہوتا ہے، اچانک تبدیل ہو جاتا ہے. میں اپنے جب کالج کے زمانے میں تھا تو میں کچھ اسٹوڈنٹس کو دیکھتا تھا، اب یقین مانو بعض اوقات میں دیکھ کے حیران رہ جاتا تھا. مجھے ایک بندہ ابھی بھی اچھی طرح ذہن میں آ رہا ہے، وہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے نماز شب پڑھتا تھا جب ہم کالج میں تھے، شاید وہ اسکول میں تھا اس وقت، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے نماز شب پڑھتا تھا. صحیح ہے، چند مہینے بعد میں اس آدمی کو دیکھتا تھا یہ فجر بھی قضا کرتا تھا. تو میں سوچتا تھا یہ کیا کیا اس نے، اور یہ وہ تو میں نے کالج کے زمانے میں دیکھا تھا نا، پھر اپنی زندگی میں تو میں اتنی دفعہ دیکھتا ہوں جس کی کوئی حد نہیں ہے. میں امید ہے کہ جس نے مجھے کہا ہوگا وہ میری یہ آواز نہیں سن رہا ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، مجھے خود ایک بندے نے بتایا کہ آغا صاحب میں نماز شب ایسی پڑھتا تھا. اب دوسرے بھی کہتے ہیں ہاں ایسے ہی تھا. اب یقین مانو میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، یہی بندہ جو اتنی نماز شب پڑھتا تھا، اتنی عبادتیں کرتا تھا، یہ خود آ کے مجھے کہتا ہے کہ میں ایک جگہ پہ کام کرتا تھا، وہاں شراب بیچتا تھا، جو شراب پینے کے بعد لوگ بوتلیں کریٹ میں چھوڑ کے جاتے تھے میں اس میں سے پیتا تھا. کوئی آدمی اتنا ذلیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. جب گرنے پہ آتا ہے نا تو کوئی حساب نہیں ہے اس کا. احسن تقویم میں خدا خلق کرتا ہے، اسفل سافلین میں جا کے گر جاتا ہے. اب تم سوچنا ایک ایسا بندہ ہو جو نماز شب پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، دعائیں پڑھتا ہو، پھر گرا گرا تو اتنا گرا کہ نماز اور عبادت تو دور کی بات، شراب پینا شروع کر دی، اور وہ بھی کس کی پی رہا ہے؟ دوسروں کی بچی ہوئی جو وہ بوتلوں میں چھوڑ کے گئے. اتنی ذلت، پستی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے اوپر توجہ نہیں دیتا، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتا، تو جتنا گر رہا ہے گرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی یہیں پر ہے. آپ کو اور مجھے حکم دیا کہ زندگی جیسے جیسے گزرتی جائے اللہ کی سم تمہارا سفر بہتری کی طرف جائے. جیسے ہی میں اپنی زندگی میں دیکھوں نا میرا کل کا دن بہتر تھا آج خراب ہوا، آپ یقین مانو اسی وقت اپنی زندگی کو روکو، بیٹھ جاؤ اور فوراً غور سے دیکھو کہ میں نے کل کون سی غلطی کی ہے جو آج کا میرا دن برا ہوا. فوراً یہ کام کرو. کیوں؟ ایک دن گزار دیا نا، پھر دوسرے دن واپس آنا اور مشکل ہوگا، تیسرے دن اور مصیبت بنے گی. اور اگر کوئی انسان یہ کہے نہیں میں اگلے مہینے دیکھ لوں گا، اگلے سال دیکھ لوں گا، یقین مانو پھر کوئی چانس نہیں ہے، پھر کوئی چانس نہیں ہے. تو بیوی کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. کیا سیرت بنی؟ بندگی، اللہ کی بندگی. اس بندگی کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ ایک عجیب سی چیز چاہیے. ابھی ہوا بھی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل ہے. ہماری زندگیوں میں فوکس ختم ہو گیا ہے. فوکس کسے کہتے ہیں؟ تمرکز، کنسنٹریشن. یعنی مثال کے طور پر کوئی بھی چیز ہو رہی ہو، ہماری نظریں اصل کو چھوڑ کر اس کو دیکھتی ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میں تو دنیا میں جہاں کہیں بھی چلا گیا، پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، نہیں معلوم بوڑھے ہوں، جوان ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں جہاں کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے، مثلا مجلس ہو رہی ہے، لیکچر ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، کوئی ایک آدمی آیا وہ سوئچ بند کرنے کے لیے آتا ہے نا، سب اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فوکس نہیں ہے. آپ کہیں گے اس سے آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، زندگی میں یہی مشکل آئی ہوئی ہے. خلق کسی اور کام کے لیے ہوئے تھے، دیکھنا کچھ اور شروع کر دیتے ہیں. خلق ہوئے تھے بندگی کے لیے، ہم سمجھ رہے ہیں کمانے کے لیے. ہم خلق ہوئے تھے بندگی کے لیے، ہم سمجھ رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے خلق ہوئے. زندہ رہنے کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو، بندگی میں مرنے کے لیے خلق ہوئے ہو. حقیقت یہ ہے. اسی لیے تو لوگ شہادت قبول کرتے ہیں. جو لوگ شہادت قبول کرتے ہیں وہ اپنی جان دے دیتے ہیں. تو اگر زندہ رہنے کے لیے خلق ہوئے تھے تو جان کیوں دیتے ہیں؟ پھر ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے خلق نہیں ہوئے، بندہ بننے کے لیے خلق ہوئے ہیں. ہاں، آپ اور میں کیا کریں؟ اس بندگی کو اختیار کرو. اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ منصوبہ بناؤ کہ اس میں بہتر سے بہتر کیسے ہونا ہے. اچھا، اب مثال کے طور پر ہمارے ساتھ ایک اور مشکل آتی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد محمد عجل فر. ہمارے پاس روایت موجود ہے، کہا جب تم اپنی دنیا کے بارے میں سوچو تو ان کو دیکھو جو تم سے کم ہیں، اور جب اپنی آخرت کے بارے میں سوچو تو ان کو دیکھنا جو تم سے بہتر ہیں. ہم الٹا کرتے ہیں. جب اپنی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو میں سوچتا ہوں میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے نا، لیکن لوگوں کے پاس اس سے بھی زیادہ بڑا گھر ہے. تو ہم دنیا کے بارے میں دوسروں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے بہتر ہیں، جبکہ امام نے کہا تھا جب دنیا کے بارے میں سوچو تو ان کو دیکھنا جو تم سے کم ہے. آخرت کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر میں اپنے آپ سے کہوں نا کہ بھائی تم مثال کے طور پر بوڑھے ہو گئے ہو، ٹھیک ہے جو تم چار عبادتیں کر رہے ہو یہ کم ہے، ذرا بہتر بناؤ، تو میرا ذہن شیطان کیا کہے گا مجھ سے؟ لوگ تو یہ بھی نہیں کر رہے. امام نے آخرت کے بارے میں کم کو دیکھنے کا حکم دیا تھا یا زیادہ والوں کو دیکھنے کا حکم دیا تھا؟ زیادہ والوں کو. میں یہ نہیں کہوں کہ لوگ تو یہ بھی نہیں کر رہے، سب سے پہلے اپنے ذہن سے پوچھوں جو لوگ اچھا کر رہے ہیں وہ مجھ سے بہتر نہیں کر رہے کیا؟ تو جو بہتر کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کروں میں. اچھا، کیا دنیا چھوڑ دوں؟ نہیں، دنیا مت چھوڑو. میں تم کو گارنٹی سے ایک بات کہوں گا، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں طے کر لے مجھے اللہ کی بندگی میں چلنا ہے، خدا شاہد ہے، روایتوں کا ساتھ ہے، روایتیں کہتی ہیں خدا دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، دنیا کو ذلیل کر کے قدموں میں ڈال دے گا، کیا کروں؟ کوشش بندگی کروں۔ ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فضل، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فضل۔ میں جب طالب علم بنا تو میں، میرے خاندان میں پہلے کوئی طالب علم نہیں تھا، دین کا طالب علم، مولانا نہیں تھا، تو میں جب ایران گیا تو جس مدرسے میں پڑھتا تھا اس میں میں دیکھتا تھا، اس ایرانی دوست سے بات کروں اس کے والد امام جمعہ ہے، اس سے بات کروں اس کی چوتھی نسل ہے عالم دین کی، جو جس مدرسے میں پڑھتا تھا اس کے پرنسپل جو تھے ان کی تین نسلیں، چار نسلیں ہمارے سامنے تھیں عالم دین، تو ہم لوگ سوچتے تھے کہ، میں اپنے لیے سوچتا تھا کہ میرا کوئی چانس نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ ان کا باپ بھی عالم ہے، ان کا دادا بھی عالم ہے، یہ لوگ عالم دین خاندان سے نکلے ہوئے، ان کا کوئی چانس ہے، میرا کوئی چانس نہیں ہے یہاں پہ۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا نہیں، یہ بات وہ سوچنا ہی غلط ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو ابھی ابھی بغیر کسی تیاری کے وہ عرفا بتا سکتا ہوں جن کے ہاں کوئی عالم دین نہیں تھا اور بہت بڑے عارف بنے، اور کام کیا کرتے تھے؟ ایک عارف کی پوری زندگی کے اوپر کتاب موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، درزی، ایک عارف کی زندگی کے اوپر کتاب موجود ہے، لوہے کا کام کرنے والا، ایک عارف کا ذکر بہت کثرت سے موجود ہے، موچی، اور آغا بہاؤدینی ایک جملہ کہتے تھے، آغا بہجت، آغا بہجت سے کسی نے پوچھا کہ آغا صاحب کیا آپ کے پاس تیول عرض ہے؟ تیول عرض کا مطلب ہے یعنی کوئی عارف ایسا ہو کہ وہ اپنے جسم کو چھوڑ کے کہیں پہ بھی جا سکتا ہے، کبھی جسم کے ساتھ بھی جا سکتا ہے، کبھی بغیر جسم کے جا سکتا ہے، اس کو تیول عرض کہتے ہیں، کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا آپ کے پاس تیول عرض ہے کیا؟ چونکہ مشہور تھا کہ ہے، تو انہوں نے نہیں کہا کہ نہیں ہے، یہ خود ایک ثبوت ہے کہ ان کے پاس ہوگا، لیکن انہوں نے ایک عجیب بات کہی، کہنے کے جب میں نجف میں تھا نا تو پرچون کی دکانداروں کے پاس بھی تیول عرض تھا، پرچون کے دکانداروں کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے نجف میں قطعاً کوئی پرچون کی دکان چلانے والا دیکھا ہوگا جس کے پاس تیول عرض ہوگا۔ ہاں، تو ابھی میں کہوں میں مزدور ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا، میں درزی ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب شیطان کے بہانے ہیں اور کچھ نہیں۔ ہر آدمی کیا کرے؟ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور اس سے ایک نتیجہ حاصل کریں گے، آپ کی زحمت کو تمام کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج۔ جو ہماری تقریریں انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو جیسے ہی میں واقعہ سنانا شروع کرتا ہوں ان کو آخر تک یاد آ جاتا ہے کہ اب مولانا یہ والا سنائیں گے، تو وہ ان کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو بھائی ایک عارف کا واقعہ ہے، وہ مشہد گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ ایک درس دینا تھا، وہاں پہ درس جب دینا تھا تو وہ جس جگہ پہ ان کو درس دینا تھا وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے، پہلے سے جمع ہو گئے ان کے آنے سے پہلے۔ جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہال میں لوگ ایسے علیحدہ علیحدہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان سے لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ جگہ بن جائے، تو ان عارف کے درس سے پہلے لوگ سارے جمع ہو گئے، ہال بھر گیا، ایک خادم تھا مدرسے کا اس علاقے کا، وہ مائک پہ گیا یا بغیر مائک کے، اس نے لوگوں سے یہ کہا کہ اے لوگوں خدا تم پہ رحم کرے، جو جہاں ہے درود پڑھتے ہوئے ایک قدم آگے آ جائے، اس نے یہ کہا۔ وہ اس نے کس لیے کیا؟ تاکہ لوگ آگے آ جائیں گے، جگہ بن جائے گی۔ پھر وہ عارف آئے درس دینے کے لیے اور انہوں نے کہا، خطبہ دیا، ساری باتیں کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے لوگوں میں جو کچھ سکھانے آیا تھا، وہ جو انبیاء نے درس دیے، جو آئمہ نے درس دیے، میں ان میں سے جو کچھ سکھانے آیا تھا وہ اس خادم نے پہلے سے تمہیں بتا دیا ہے، اس خادم نے پہلے سے تمہیں بتا دیا ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اے لوگو خدا تم پہ رحم کرے, جو جہاں ہے درود پڑھتا ہوا ایک قدم آگے آ جائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد واجعل فرجہم. آپ درزی ہو, موچی ہو, عالم ہو, بزنس مین ہو, جاب کر رہے ہو, خدا کو کیا غرض ہے؟ خدا کو اس سے کیا لینا دینا؟ پی ایچ ڈی ہو, میٹرک فیل ہو, خدا کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر ہو تو اچھی بات ہے, بہتر بنو اچھی بات ہے, اصل میں خدا کو اس سے لینا دینا نہیں ہے. خدا کو لینا دینا کس بات سے؟ یہ بتاؤ دل میں تم کیا ہو, بندے ہو یا باغی ہو؟ اصل مسئلہ یہ ہے. پی ایچ ڈی ہو لیکن باغی ہو تو جس کو کہتے ہیں نا ککھ بھی قیمت نہیں ہے, ذرہ بھی قیمت نہیں ہے اس کی. ہوتے رہو پی ایچ ڈی, کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت بڑا بزنس مین ہے, قارون بھی تھا. بہت بڑا حاکم ہے, فرعون بھی تھا. یہ بتاؤ اندر سے کیا ہو, اندر کیا ہے؟ معاشرے میں بہت عزت ہے, بڑے بڑے منافق ہوتے ہیں, تنہائیوں میں خدا کے بدترین جرم کرتے ہیں, سامنے پاکیزہ بن کے عزت لے لیتے ہیں. کم ہے دنیا کے اندر ایسے؟ یہ خدا کی بندگی نہیں ہے. خدا کی بندگی کیا ہے؟ خدا کی بندگی ہے اپنی تنہائیوں میں خدا کے بندے بنو. لوگوں کے سامنے تو کون پاگل گناہ کرے گا؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا میں یہاں بیٹھ کے گناہ کروں گا؟ پاگل ہوں میں؟ میری ساری بے عزتی ہو جائے گی. یہ سوال ہے کہ مجھے لوگوں سے عزت لینی تھی یا خدا سے عزت لینی تھی؟ خدا سے عزت لینی تھی مجھے. تو بی بی کی سیرت سے کیا سیکھا؟ بندگی. بندگی میں کمال ہے. سختی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بی بی کی سیرت سے میں نے ایک بات سیکھی ہے, اگر کوئی اللہ کا بندہ ہوگا تو اسے مشکلات جھیلنی ہے. اگر اس پوری کائنات میں کسی کا حق ہوتا کہ دنیا میں اسے مشکل نہ آئے, اور یہ خدا کی چاہت ہوتی کہ مشکل نہ دے, تو پھر خدا شاہد ہے بی بی سیدہ سے زیادہ کسی کا حق نہیں تھا کہ ان کو کوئی مشکل نہیں آتی. لیکن خدا نے سختیوں کا پہاڑ توڑ دیا بی بی کی ذات کے اوپر. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور تم یہ سمجھ رہے ہیں دنیا آسائشوں کے لیے بنی ہے. نہیں, یہ دنیا سختی کے لیے بنی ہے. یہاں آسائشیں ہمارے ہدف میں رکاوٹ نہ بنے, صحیح ہے. آپ کو کوئی آرام ملا ہے, اس آرام سے بندگی میں رکاوٹ نہیں بن رہی, صحیح ہے, لے لو. اچھی جگہ پہ سوتے ہو, اچھی جگہ پہ سو کے اٹھتے ہو, صبح کے وقت اللہ کی بندگی کے لیے اٹھ جاتے ہو, بہت اچھی بات ہے, سکون سے سو. لیکن اگر ایسے سوتے ہو کہ صبح کو اٹھ ہی نہیں پاتے اللہ کی بندگی کے لیے, پھر وہ سونے کا بستر بھی بناؤ, چاندی کا بستر بھی بناؤ, سوائے حرام کے کچھ نہیں ہے, مصیبت ہے. اس کا مطلب ہے بی بی کی سیرت سے میں کیا سیکھوں؟ نمبر ایک, زندگی کی سب سے بڑی اولویت بندگی ہے. نمبر دو, اس بندگی میں رکنا نہیں ہے, ہمیشہ اوپر ڈیولپمنٹ, اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا, مرتے دموں تک کوشش کرو. نمبر دو کیا سیکھا؟ زندگی آسائشوں کے لیے نہیں بنی ہے, زندگی قربانیوں کے لیے بنی ہے. اگر کوئی صرف آسائشیں دنیا میں لینا چاہتا ہے, قطعاً ایمان سے بہت دور ہے, یہ ایمان میں نہیں جا پائے گا. اور کیا سیکھا؟ اور یہ سیکھا ہے کہ اگر مجھے اپنی زندگی کا رزلٹ چاہیے تو مجھے ایثار کرنا پڑے گا. ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایک دفعہ ہوتا ہے انفاق, انفاق یعنی صدقہ. وہ کیا ہوتا ہے؟ میرے خرچے 10 تھے, میری کمائی 15 تھی, میں نے 5 میں سے اللہ کی راہ میں کچھ دے دیا, اس کو کہتے ہیں صدقہ, اس کو کہتے ہیں انفاق. یہ اچھا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ہے, بہت اچھا ہے. لوگ اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ جو مولا نے فرمایا تھا نا پانچ برائیاں نہ ہوتی تو سارے لوگ صالح بندے ہوتے، اس میں سے ایک یہ تھی، الشح بالفضل، اپنا پیسہ جو زیادہ ہوتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، نہ کرتے تو یہ بہت بڑے ہوتے، صالح ہو جاتے ہیں. جو بات مجھے پتہ چلی وہ کیا ہے، ایثار کرنا پڑے گا. ایثار کسے کہتے ہیں؟ اپنے حق میں سے دے دینا، زیادہ کی بات نہیں کر رہا، حق میں سے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بی بی صدقہ کرتی تھیں یا ایثار کرتی تھیں؟ اللہ اکبر، وہ تو اپنے منہ کا نوالا بھی دے دیتی تھیں، اور اتنے خلوص سے دیتی تھیں کہ خدا متعال نے قبول کر لیا کہ ہاں یہ انہوں نے اپنے منہ کا نوالا دیا ہے. وہ تو اتنا ایثار کرتے تھے. ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایثار کر کے دیکھو. ایک دفعہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اصل میں کہتا ہوں میں صدقہ نہیں دے رہا، کیوں؟ میرے پاس کوئی ایکسٹرا ہے ہی نہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میں صدقہ نہیں دیتا، کیوں؟ میرے پاس ایکسٹرا ہے ہی نہیں. معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ حماقت کی انتہا ہے. کیوں؟ خدا نے کہا ہے تم دو گے تو میں بڑھاؤں گا. تم کہہ رہے ہو نہیں ہے میرے پاس، تو تم کو تو زیادہ دینا چاہیے تاکہ تمہارا بڑھ جائے کسی طریقے سے. میں نہیں کہہ رہا بہت زیادہ دے دو، تھوڑا سا دے دو. یہ اللہ اتنا عجیب ہے، یہ کوئی بندہ تھوڑا سا بھی اچھی نیت سے کرتا ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، بہت جلدی خوش ہوتا ہے. تو دیکھو اگر آپ کے پاس انکم کم ہے کچھ مت کرو، 1% دو. مثلاً ایک دن کے 300 روپے کمائے، 500 روپے کمائے، 1000 روپے کمائے، آج کل مزدور پتہ نہیں کتنا لیتا ہوگا مجھے نہیں معلوم، 1000 روپے بھی کمائے نا، 5 روپے دے دو، 5 روپے دو. 5 روپے سے کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ہوتا ہے. میں کل اقبال شاہ صاحب ابھی نہیں ہے، کل وہ ایک واقعہ یاد کر رہے تھے جو میں نے کسی مجلس میں سنایا تھا، تو میں اس کو سناتا ہوں پھر مصائب کی طرف عرض کروں گا. ایک بہت بڑے ذاکر ہیں، آیت اللہ خمینی کے والد ان سے مجلس پڑھواتے تھے. آیت اللہ خمینی جب پوری ایران کی حکومت کے سربراہ بنے تو ان کے امام بارگاہ میں جو مجلس ہوتی تھی وہ انہی سے پڑھواتے تھے. ان کا پورا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، بہت مخلص آدمی تھے. مجلس پڑھتے تھے، واقعاً لگتا تھا مجلس پڑھتے ہیں، مصائب بھی بہت دل سے روتے تھے. تو انہوں نے واقعہ بیان کیا، کہنے گئے کہ میں ایک دفعہ اشرہ اولی تھا، پہلا اشرہ تھا 10 محرم کا جو اشرہ تھا، کہنے گئے کہ میں ایک مجلس سے نکلتا تھا دوسری مجلس میں جاتا تھا، اتنا میں کمیٹڈ تھا، وعدے کیے ہوئے تھے میں نے. تو ایک مجلس سے میں نکلا، کچھ بچے میرے سامنے آ گئے اور مجھ سے کہنے کہ فلانی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، پہلے آپ آئیں ہمارے لیے مجلس پڑھیں، آپ صرف بڑوں کے لیے پڑھتے ہیں. اب انہوں نے ان کو بچوں کو بتایا کہ دیکھو میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ مجھے کہیں اور مجلس پڑھنے جانا ہے، میں آج نہیں کر سکتا یہ. کہا پھر بتاؤ کب آؤ گے. اب ان کو کیا سمجھاتے کہ بھائی یہ پہلا اشرا ہے، اس کے اندر تو گنجائش ہی نہیں ہوتی. تو انہوں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا میں کل پڑھ دوں گا مثلاً، ایسے کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مجلس کریں گے، آپ آئیے گا پڑھنے کے لیے. اب ذرا بالکل آپ تصور کرو، پاکستان کا کوئی بہت بڑا ذاکر ہو، کوئی بہت بڑا خطیب ہو، وہ ایک مجلس پڑھ کے نکلے، دو بچے کھڑے ہو جائیں اور کہیں ہماری مجلس پڑھنے کے لیے آؤ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل آؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب مجھے کل پرسوں کا بھی یاد نہیں، مثلا کب کا کہا، ایک دن کہا آؤں گا. اس دن پھر بچے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ مجلس سے چلیں. ان کو یاد آ گیا، انہوں نے کہا اب صحیح نہیں ہے میں نہیں جاؤں، بچوں کے لیے بہت برا ہو جائے گا، بچے بہت برا سمجھیں گے. تو وہ چلے گئے مجلس پڑھنے کے لیے. انہوں نے بچوں دیکھا، سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف بچے بیٹھے، کوئی بڑا ہے ہی نہیں وہاں پہ، اور وہ اتنے بڑے ذاکر، اتنے بڑے خطیب، وہاں صرف بچے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے بچوں کے لیے مجلس پڑھی اور جلدی جلدی پڑھ کے وہ باہر نکلے. باہر نکلنے لگے تو بچے ایک ٹرے کے اندر چائے لے کر آ گئے. ایرانی چائے دیکھیے نا آپ نے، بغیر دودھ کی جو ہوتی ہے. وہ چائے لے کر آ گئے، کہنے کہ میں چائے دیکھی تو ٹھنڈی تھی. تو کہنے کہ میں مجلس میں بھی جانا تھا تو میں نے اس کی چائے نہیں پی. میں نے بچوں سے کہا دیکھو بیٹا میں تمہاری مجلس میں، تم نے کہا تھا میں آ گیا، بڑی مشکل سے آ گیا ہوں، اب چائے کے اوپر اصرار نہیں کرو، چائے رہنے دو، میں جا رہا ہوں. چونکہ مجھے آگے مجلس میں پہنچنا ہے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ, وہ چلے گئے. یہ میں ان کے بیان کیے ہوئے کو کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ رات کو بی بی خواب میں تشریف لائیں, انہوں نے یہ کہا کہ فلانی تم نے اب تک عشرے میں جتنی مجلسیں پڑھی تھیں صرف ایک مجلس جو تم نے بچوں کے لیے پڑھی یہ قبول ہوئی ہے, باقی کوئی قبول نہیں ہو رہی, یہ قبول ہوئی ہے. تو یہ کہنے لگے کہ سنجب بی بی فرما رہی تھی تو میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بھی مجلس قبول نہیں ہوئی ہو. تو پھر جب انہوں نے کہا نا تمہاری ایک مجلس قبول ہو گئی تو انہوں نے خدا کا شکر کیا کہ اے خدا تیرا شکر ایک تو قبول ہو گئی, الحمدللہ رب العالمین. بڑی بات ہے, یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. اگر مجھ سے کوئی یہ کہہ دے نا کہ پوری زندگی تم نے جتنی مجلسیں پڑھی ہیں ان میں ایک مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو میں خوشی سے عید مناؤں گا اس دن. پوری زندگی میں ایک قبول ہو جائے بہت بڑی بات ہے, عشرے میں ایک قبول ہو گئی تو بہت ہی بڑی بات تھی. تو کہنے لگے میں بہت خوش ہوا ایک قبول ہو گئی. پھر بیوی نے کہا لیکن ایک مجھے شکوا ہے, ایک شکایت ہے تم سے. بہت پریشان ہوئے, کہنے بیوی میں مجھ سے خطا ہوئی کوئی شکایت؟ کہاں ایک خطا ہو گئی. بولے کیا خطا ہو گئی؟ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. بیوی نے کہا تم نے چائے نہیں پی نا, وہ چائے میں نے خود بنائی تھی. کو میں نے خود بنائی تھی. یہ بی بی اتنی کریمہ ہے جو ان کے بیٹے کے نام پہ بھی جمع ہوتا ہے اس کی مجلس میں بھی آ جاتی ہے. نہ صرف بچوں کی مجلس میں آ گئی, چائے بنانے کے لیے بھی بیٹھ گئی. اتنی کریمہ بی بی ہے. آپ پتہ نہیں آپ میں سے کچھ لوگ تھکے ہوئے ہوں گے, پورے دن میں آپ نے کام کیا ہوگا, آپ یہاں پہ بی بی کے نام پر جمع ہوئے ہو. کیا سمجھتے ہو بی بی نہیں جانتی آپ کیوں آئے ہو؟ بی بی ایک ایک چیز کا حساب رکھیں گی. جو ان کی مجلس میں آیا, جو ان کے بیٹے کے غم میں رویا, جو ان کے غم میں رویا, سب کو اجر ملے گا. اور سب سے بڑا اجر میں بی بی سے کیا مانگوں؟ میں مجلس نہیں کروں گا کہ میرا گھر بڑا ہو جائے, میں مجلس نہیں کروں گا کہ میرے نام چمکے, نہیں. بی بی مجھے مجلس کروانی ہے تاکہ میں آپ کا چاہنے والا قیامت کے دن اٹھایا جاؤں, آپ کے ماننے والا قیامت کے دن کہلایا جاؤں, مجھے شفاعت نصیب ہو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. او بی بی نے کتنے صدمے اٹھائے ہیں. یہ عظیم الشان ہستیاں اپنے مصائب کو بیان نہیں کرتے, سید الشہداء اپنی مشکل بیان نہیں کرتے تھے. اگر کسی نے سید الشہداء کو خواب میں دیکھا, پوچھا مولا آپ کے اوپر کون سی مشکل سب سے سخت گزری, کہا سب سے سخت مشکل وہ تھی جو میری پھوپھی نے برداشت کی ہے. یہ ہستیاں اپنے مصائب بیان نہیں کرتے, یہ دوسروں کے مصائب بیان کرتے ہیں. لیکن عزیزو اس کریمہ بی بی نے تمام تر صبر کے ساتھ, تمام تر تحمل کے ساتھ اپنے مصائب میں دو جملے بتائے صرف, کہا مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو دنوں پہ ٹوٹتے تو رات بن جاتے. فرمایا مجھ پہ وہ مصائب ٹوٹے جو پہاڑوں پہ ٹوٹتے تو چکنا چور ہو جاتے. نبی خدا اپنے ایک بیٹے کو دفنا رہے تھے, کسی نے پوچھا کہ اے نبی آپ اتنا رو رہے ہیں چھوٹے سے بچے کے مرنے پر, تو کوہ احد کو احد کو دیکھا, پہاڑ کو دیکھ کر کہا اے احد اگر تیرے اوپر یہ مصیبت ٹوٹتی جو میرے دل پہ ٹوٹی ہے تو تو چکنا چور ہو جاتا. یہ نبی کا نوزاد بچہ تھا جو دنیا سے گیا تھا, جس پہ نبی نے کہا میرا دل چکنا چور ہو گیا, مجھے نہیں معلوم جب سیدہ کو تماشا لگا ہوگا, جب سیدہ کا وجود مقدس در و دیوار میں پسا ہوگا, جب سیدہ کی نسل طاہرہ اس دنیا سے گئی ہوگی, جب سیدہ کو تازیانے لگ رہے ہوں گے, اس وقت نبی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. پوری دنیا میں دستور ہے کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو تعزیت دی جاتی ہے، تسلیت پیش کی جاتی ہے۔ یہ بی بی اپنے بابا کے جانے کے غم میں جو ڈھال ہے، ان کو تعزیت دی آگ لگا کر، ان کو تعزیت دی تماچا مار کر۔ اور دنیا میں ظلم کی انتہا دیکھو، یہ کس کے سامنے ہو رہا ہے۔ مولا ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کسی نے کہا علی ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، ہماری گفتگو میں شامل ہو۔ پوچھا گفتگو کیا ہے؟ کہا گفتگو یہ ہے دنیا میں کوئی سخت وقت کون سا پڑتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا علی آپ بتائیں دنیا میں سخت وقت کون سا پڑتا ہے؟ عزیز و روایت میں لکھا ہے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اجنبی نہ سن رہا ہو، پھر ایک جملہ کہا کوئی تمہاری زوجہ کو تھپڑ مارے تم کچھ نہ کر سکو۔ علی نے رسول سے وعدہ کیا تھا میں اپنی شمشیر نہیں نکالوں گا، نبی نے کہا تھا علی یہ سب کچھ ہوگا۔ نہ علی امیر المومنین نے پوچھا نبی میری ذمہ داری کیا ہوگی، کہا علی تم کو صبر کرنا ہوگا، تمہیں شمشیر نہیں نکالنی ہوگی۔ ایک موقع آیا جب سیدہ درو دیوار میں پسنے لگی، مولا امیر المومنین کو دیکھا، علی نے بس اتنا کہا بابا کی وصیت کی خاطر، آپ کے بابا کی وصیت کی خاطر خاموش ہو۔ اللہ علی القوم الظالمین وصیح علم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، جنہوں نے بی بی سیدہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار سیدہ کی مظلومیت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار بی بی سیدہ کی اولاد سے جس نے دشمنی کی اسے نیست و نابود فرما۔ بے خدا اندہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، ان کے نام کے صدقے میں، ان کی مظلومیت کے صدقے میں، بی بی ام الائمہ کی مظلومیت کے صدقے میں، ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری نسلوں کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ اس راہ میں موت اور شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ نبیک و اجرتہ الطاہرین۔